في الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج سے الحمدللہ سورہ مزمل شریف کی ابتدائی آیات اور اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے درس تراویح میں کسی ایک سورت کا انتخاب کر کے اور اس سورت مبارکہ کو بنیاد بنا کر ہم رمضان شریف کے اندر ایک سورت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اور اس سورت کے ضمن میں پھر پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک میں سورۃ الیاسین کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا اور اس کے ضمن میں پھر اس سے متعلق جتنے مضامین ہیں اس کو شامل درس کیا گیا۔ حصول برکت کے لیے کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی سورت مبارک سورت سورہ مزمل شریف، جو تقریباً مسلمان بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شمار فضیلت اس سورت مبارکہ کی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس سے متعلق مضامین کو سمجھا جائے اور اس میں جو بیان کیے وہ احکام ہے اس سے تمیز حاصل کی جائے۔ سورہ مزمل شریف کے بارے میں اس کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 20 آیتوں اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے، اور اس کا نزول کا زمانہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، مکی سورت ہے۔ تو اس میں وہ مضامین اتنے کثرت کے ساتھ تو نہیں ذکر کیے گئے جو مکہ مکرمہ کے اندر ترتیب کے ساتھ سورہ ایک سورت کی تفصیل میں توحید کے حوالے سے، وقوع قیامت کے حوالے سے، اور آخرت کے معاملات، بعض بعد الموت کے سلسلے جس کو تفصیل کے ساتھ صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سورت مبارکہ کے اندر اس سے متعلق یعنی مختصر اشارات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مزمل شریف 20 آیتوں پر اور 2 رکوع پر مشتمل ہے، اس کے زمانے کے بارے میں مفسرین نے بڑے اقوال کیے گئے کہ اس کا نزول کب ہوا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں یہ بات تو ذکر کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے اترنے والی آیات سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اس کے بعد جتنی آیات ہیں اس میں مختلف اقوال مفسرین کے، محدثین کے، علماء کے آتے چلے جاتے ہیں کہ وہ کس اعتبار سے ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن شریف کے اندر اگر دیکھیں تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو سورتیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ 73 سورت ہے، 73 یہ 73 سورت ہے، اور اپنے الفاظ کے اعتبار سے تو یہ مختصر ہے لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ انتہائی وسیع ہے۔ اس کی ابتدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تقریب اور شان و عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اے ہمارے محبوب جو چادر میں لپٹا ہوا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ تو یہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کا ایک یہاں پر بڑا واضح اشارہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، اور وہ کلام مبارک جس کے بارے میں اسی سورہ مزمل شریف کے اندر ذکر ہوا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ایک بہت ہی بھاری اور ایک بہت ہی ثقیل کلام ہم آپ پر اتارنے والے ہیں۔ اب بھاری سے مراد اور ثقالت سے مراد، وزن سے مراد، اس کی صورت بھی ہے اور اس کی مانن بھی ہے، یعنی مانوی طور پر بھی اس میں ثقالت ہے اور ظاہراً بھی اس میں ثقالت ہے۔ مانوی طور پر ثقالت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے وہ خاص اسرار، وہ خاص غیوب اور وہ باتیں موجود ہیں کہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے اور اپنی خبر کے اعتبار سے ایک بہت بھاری وزن رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی چین چیز، کسی غیب والی چیز، کسی ایسی چیز کے جس کا ادراک ہمارا ذہن نہ کرتا ہو اور جس کی طرف ہمارے ذہن کی رسائی نہ ہو، جس کی طرف ہمارے اعصاب اور اعضاء اس طرف راغب نہ ہو سکیں، اور وہ بات اگر کوئی ہمیں بتا دے تو دل پر وہ ایک بھاری پن آ جاتا ہے، اس کا ایک روب اور اس کی ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید یا اللہ رب العالمین جل وعلا کے ان اسرار، ان غیوبات میں سے اللہ کی وہ باتیں ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کے سینے پر اسے اتارا، اور کچھ باتیں وہ تھیں جس کو ظاہر فرمایا اور کچھ پوشیدہ باتیں وہ تھیں جو سرکار کے سینے تک محفوظ رکھی گئیں، جس کو سورہ دیگر اور صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں بڑی مشہور آیت کریمہ کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو اور ہر گئے گزرے کو اور ہر غیر ضروری شخص کو اپنے غیب، اپنے راز اور اپنے اسرار سے واقف کرے۔ فرما ولکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء، مگر اللہ رب العالمین جل وعلا جس رسول کو پسند فرماتا ہے اسے یہ راز سے واقف فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی ضرور سمجھ عطا فرماتی ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اسرار اور وہ پوشیدہ علم جو کائنات کے اسرار اور رموز اور مستقبل کی خبریں ہیں، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں بتاتا، کیونکہ نہ یہ ہر ایک کو بتانے کے لائق ہے، نہ ہر شخص اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو صرف ہم اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، اور یہاں پر اس آیت کا خاص جو مصداق ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ہم نے اس اسرار اور غیب کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یعنی یہاں پر یہ بات پتا چلا کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی کو کیا خبر، تو انتہائی بھونڈی بات ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے جس کو خبر ہوتی، جس کو خبر دی جاتی ہے غیب کی، وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء۔ اللہ غیب کس کو بتاتا ہے؟ فرمایا رسولوں کو بتاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ کہنا کہ نبی غیب کیسے جان سکتا ہے، تو یہ آیت بتاتی ہے نبی ہی غیب جانتا ہے اللہ کی بتا سے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ اپنے خاص زوم میں اس بات کا انکار کرے کہ نہیں جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس قرآن کریم کی آیت کا انکار لازم آئے گا۔ خیر، تو ایک تو قرآن کریم کی ثقالت اس اعتبار سے تھی کہ اس میں پیغام، قیامت کے دن کیا ہوگا، دنیا کس طرح ختم ہوگی، کس طرح اٹھایا جائے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، کل کیا ہوں گے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آیت کے اندر بیان کر دی گئیں، اور کچھ مضامین اور احوال وہ تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائے گئے، اور اس کو منکشف کرنا، اس کو عیاں کرنے سے اور واضح کرنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ایک انسان کو ان باتوں کا پتہ چل جانا یہ انتہائی روب اور انتہائی دبدبے کی بات ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ ثقیل ہے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ثقالت اپنے معنی کے اعتبار سے، یعنی اپنے مضمون اور مفہوم جس طرح میں بتا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی اگر ہم بھاری بھرکم بات سنتے ہیں تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس مضمون، اس خبر کا ظاہری پہلو اثر جو ہے وہ ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے، ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی ثقالت جو تھی اس کے مضمون کے اعتبار سے تو تھی، لیکن وہ اتنی بڑی ذمہ داری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ احساس کہ اللہ نے مجھے اتنی بزرگی عطا فرمائی کہ اتنی خاص باتیں اللہ مجھے بتا رہا، تو یہ احساس اور یہ تشکر کے اندر بھی وہ جو روب کا ایک پہلو طاری ہے وہ کیفیت مبارکہ یہاں پر ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی بجل بغیر تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حدیث شریف سیاہ میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے کہ واقعی میں اس کا ظاہری سقالت کا حال یہ تھا کہ اونٹ جو اتنا مضبوط جانور ہے اور اس کے پاؤں زمین پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے پاؤں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اونٹنی تھی جو تھی وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی سقالت اور اس کا بھاری پرکم کیفیت کیسی ہے۔ اور ایک حدیث پاک مزید ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور جب حضور نے اپنے سر مقدس کو ان کے زانوں پر رکھا تھا تو کیفیت بالکل ایسی جیسی نارمل کہ اگر کسی کا سر زانوں پر آ جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی سقالت اتنی تھی کہ وہ صحابی کی چیخ نکل گئی، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا معنوی اور مضامین کے اعتبار سے، روب کے اعتبار سے اس کا ظاہری اثر کیسا ہے۔ تو اب مسلم یہ سورہ مزمل کے نزول کے حوالے سے بعض علماء بخاری شریف اس حدیث کو بھی بنیاد بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس وقت غار حرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر 40 سال کی عمر شریف میں جب سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو اس کی ہیبت، اور وہ ہیبت جو تھی اور وہ گھبراہٹ جو تھی، وہ احساس ذمہ داری کی تھی کہ اب اس کو کس طرح ڈیلیور کیا جائے، سارے لوگ مخالف ہیں، ان کے سامنے اس بات کو لایا کیسے جائے گا۔ تو ایک تو وہ احساس ذمہ داری کا بوجھ کہ کس طرح اس کو نبھائے، ظاہر سی بات ہے ایک ذمہ دار آدمی، ایک امانتوں کا امین شخص، جب ساری قوم کی ذمہ داری اس کو رکھ دی جائے تو اس کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی کہ جناب یہ جو اس کے مصارف ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان تک کیسے پہنچایا جائے، لوگ اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، یہ چیز ضائع تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ احساس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر ان آیات کے نزول کے ساتھ پیدا ہوا، ایک۔ اور دوسرا پھر اس کا روحانی شکل، جس طرح کہ صحابی کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، اونٹنی کے حوالے سے آپ نے سنا، سرکار صلی اللہ�ہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر آئے، اس پر ہم نے متعدد نشستوں کے اندر مختلف مراحل میں اس کی تشریح و تفصیل آپ کے سامنے کی ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو وہ بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف کے اندر جو کتاب الوحی کے اندر موجود ہے کہ میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملے فرمائے تھے کہ زملونی یا ایھا المزمل، زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر دو کیونکہ جسم پر کپکپی طاری ہے اور میں اس میں اپنے آپ کو لپٹنا چاہتا ہوں، یعنی جسم پر جس کو یعنی ایک بخار سی کیفیت آپ کہیے وہ کیفیت طاری ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمبل جب دیا، سرکار نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اور اس وقت سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جملے فرمائے تھے کہ آپ گھبرائیں نہ، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داریوں کو نبھانے والے ہیں، وتقر الضیفہ، اور آپ جو ہے وہ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ کمزوروں کے ساتھ اور آپ ناداروں کے ساتھ حصہ ملانے والے ہیں۔ اور پھر یہ شاہ فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور آپ کی مثال یہ ہے کہ آپ خود کما کر اس کو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق کے، اگر کوئی ایک شخص اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں بربریت قائم ہے، جہاں دیگر اور معاملات قائم ہیں، اس میں اگر کوئی شخص حق بات کہتا ہے اور سارے معاشرے کو وہ حق بات پر چیلنج کرتا ہے اور لوگ اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب دشمن اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگ عقل مندی اور ذہانت یہ دکھاتے ہیں بھائی کوئی پاگل ہے اس کا ساتھ دے، اس کا ساتھ دیں گے تو سب اس کو مار دیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، فرمایا نہیں، آپ کی طبیعت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ یہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت یہ ہے کہ آپ وہ جو وہ تعین علی نوائب الحق کہ جو حق پر قائم ہے، خواہ وہ تنہا ہے اور سارا معاشرہ اس کے خلاف ہے، آپ اپنی پوری ہمت کو جمع کر کے اس تنہا شخص کے حوالے کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ جو چادر میں لپٹی ہوئی کیفیت تھی، سرکار پر گھبراہٹ تھی اور یہ کیفیت تھی، تو اہل عرب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ جب انتہائی لطف، انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہو، یعنی یوں تو محبت کے جملے کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب آپ کیسے ہیں، میرے بھائی آپ کیسے ہیں، کچھ کھانا کھائیں گے، آئے میرے گھر تشریف لائیں، ایک تو ظاہری کلمات یہ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا وہ مرحلہ جو انتہائی دل کو چھونے والا ہو اور انتہائی دل کے اندر اس احساس کو بیدار کرنے والا ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنا مقصد ہو اور انتہائی محبت کو ظاہر ہو، تو اس وقت وہ شخص جس حال میں ہے اس حال کی مناسبت کا کوئی لفظ استعمال کر کے اس کو جواب دیا جائے. یعنی جب محبت اہل عرب جب محبت کی انتہا کو اور انتہائی پیار و محبت کو اور لاڑ کو جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شخص جس کیفیت کے اندر ہے اس کیفیت اور اس کا جو اس وقت حال ہے اس حال سے متعلق، جس حال میں مبتلا ہے اسی حال سے متعلق جملہ اٹھا کر اس کی ستائش کی جائے. کیسے؟ جیسے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ کی کوئی جو گھریلی چپکلش ہوتی ہے وہ ہو گئی، اور آپ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ اٹھ کر مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور مسجد میں سو گئے. سرکار جب تشریف لائے حجرے کے اندر تو آپ نے کہا سیدہ فاطمہ سے کہ کہاں ہے علی؟ کہا حضور یہ معاملہ انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں نے یہ کہا، تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو سرکار حضرت علی کو منانے کے لیے اپنے حجرے سے نکل کے مسجد شریف کے اندر آئے. اس وقت مولا مرتضیٰ سوئے ہوئے تھے اور حال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے سنگ مرمر اور قالین تو مسجد نبوی میں اس زمانے میں نہیں تھے، مٹی کا فرش تھا اور حضرت مولا مرتضیٰ اس پر سوئے ہوئے تھے. تو وہ کیفیت کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور جسم پر آپ پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو یہ انتہائی محبت کا اظہار ہے کہ جس سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہ جس حال میں ہو اس حال سے مناسب کوئی لفظ لایا جائے. اب آپ کے جسم پر لگی ہوئی تھی مٹی، مٹی کو کہتے ہیں تراب، مٹی کو کہتے ہیں تراب. تو اب حضور نے اس مناسبت سے آپ کو ذکر فرما، قم یا با تراب، اے مٹیوں والے، اے جس کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو. تو یہاں پر دیکھیے یہ خامخا کا جملہ نہیں، یہ انتہائی محبت و شفقت کا جملہ ہے اہل عرب کی زبان و تکلم اور فصاحت کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر وہ مٹی لگی ہوئی تھی تو جس حال میں آپ تھے اس حال کے لفظ کو لے کر آپ کو خطاب کیا، یعنی مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کو تراب کہتے ہیں، تو فرما قم یا ابا تراب. تو اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کپ کپی تھی اور وہ روب تھا، تو اللہ رب العالمین نے تسلی مرحمت فرمائی کہ محبوب گھبراؤ نہیں، ابھی تو پورا قرآن اترنا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے محبوب. وہ چادر جو تھی اسی کے مناسبت سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس حال کو ذکر فرمایا. تو یہ انتہائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لطف و کرم ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا. اور ایسے نے ایسے کئی کلمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ جس کو محبت اور الفت کے انتہائی تقاضوں سے حضور کو یاد کیا گیا. جیسے اہل عرب کا ایک طریقہ محبت کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جناب جب محبت کمال پر ہو اور اپنی محبت کا انتہائی اظہار کرنا ہو تو کبھی محبوب کے زلفوں کی تعریف، کبھی چہرے کی تعریف، کبھی لباس کی تعریف، کبھی قدم کی تعریف، جس دور میں وہ آیا اس دور کی تعریف، جس ساتھ میں آیا اس ساتھ کی تعریف، یہ سب قرآن میں حضور کے لیے موجود ہے. واللیل کہہ کر آپ کے زلفوں کی تعریف کی گئی، اور وہ دہا کہہ کر آپ کے چہرے کو شاش کے وقت سے تشبیہ دے کر، وہ ٹھنڈا وقت جس وقت گویا کہ سورج ابھی مکمل اپنی تپش کو ظاہر نہیں کرتا، ابھی وہ ہلکی سی ٹھنڈک کو ظاہر کرتا ہے، تو فرمایا کہ والضحا، اے چاشت کے وقت کے، جس طرح چاشت کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے اور کس قدر میٹھا میٹھا وہ روشن ہوتا ہے، فرمایا ایسے چاشت کا وقت جیسا روشن ہے، تو ایسے روشن چہرے والے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف کی قسم کو قرآن نے ذکر کیا سورہ لیل میں، وانت حلم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد، اے حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، اس لیے قدم ہے کہ تیری تلیاں تیرے پاؤں یہاں پر رکھتے ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر حضور کے بارگاہ میں گئے تھے نا، اور جب حضور کو کہا حضور میں نے ایک آیت دیکھی ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، تو سرکار نے فرمایا عمر بتاؤ کیا بات ہے، تو فرما قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالیٰ ان اقسم بتراب قدمیک، کہ میں اس آیت کو دیکھ رہا ہوں وانت حلم بهذا البلد، اور میں سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے، کہ ان اقسم بتراب قدم ہے، کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مزاج ہے اور یہ اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمایا. اسی طرح حضور جس ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب نے والدحا کا معنی حضور کی ولادت لی ہے، فرمایا والدحا یعنی محبوب تیرے میلاد کی قسم، یہ تفسیر عزیزی کے اندر موجود. تو المختصر یہ کہ ہر چیز کی، یہاں تک کہ پھر حضور کی عمر شریف کے بارے میں ذکر کیا، لعمرک انہ لفی سکرتین یا مہون، اے حبیب تیرے سراپا کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم اور تیری زندگی کی قسم کہ یہ کافر اسی طرح دھتکارے ہوئے تیری بات کا انکار کر کے ہمارے دین کو چھوڑ کر، اسی طرح گمراہی مبتلا رہیں گے. تو یہاں پر بھی دیکھیے نا, مفسرین لکھا, امام قرطبی نے لکھا کہ ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف, یہ حضور کی انتہائی تعظیم کو اور آپ کے اکرام کے آخری سرحد کو خدا بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ذات میں کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی, اگر اٹھائی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو کوہ طور کی بھی قسم اٹھائی ہے, اللہ رب العالمین نے انجیر کی بھی قسم اٹھائی, اللہ نے زیتون کی بھی قسم اٹھائی ہے, تو پھر حضور کے جس کی قسم اٹھائی تو اس میں کیا تخصیص ہے؟ تو یہی تو بات ہے نا کہ ہر الگ الگ جنس پھلوں کے جنس میں زیتون کی قسم اٹھائی, تو اب وہ پھل سب سے ممتاز ہو گیا. پہاڑوں کے جنس میں اور عالم اس کے جو نظام ہے, تو عالم جمادات کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے طور کی قسم اٹھائی, تو یہ پہاڑوں کے جنس میں سب سے ممتاز ہوا, اور ساری اجناس اور سارے نو میں سب سے بڑی جو سعادت ہے وہ حضرات انبیاء اکرام کو ہے. تو جماعت انبیاء میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی فضیلت اور قسم اٹھائی تو وہ پیارے آقا ہے. تو اس کا مطلب جماعت انبیاء میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے, اور انبیاء وہ ہیں کہ ساری کائنات مل کر ان کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور سارے کائنات مل کر جن انبیاء کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ سارے انبیاء مل کر میرے آقا سے شانہ لگا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے. تو ایک قسم کھانے کی ایک وجہ یہ ہے, اور یہاں پر جس طرح کے یا ایھا المزمل کہہ کر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا, یہ اسی تعظیم اور تکریم کی انتہا کو بیان کرنا ہے. جس طرح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب الایمان کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت امت کے لیے گڑ گڑا کر دعا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کے بارے میں کیا کیا, حضرت عیسیٰ نے اپنے قوم کے بارے میں کیا کیا, اس بات کو آپ ذکر فرماتے ہیں, اور اس بات کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر نبی نے اپنی امت کو تیرے حوالے کیا, تیرے عدل کے حوالے کیا, میری امت گناہگار ہوگی, میری امت کے حوالے سے کیا ہوگا, زارو قطار رو رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الایمان کی جبریل امین کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ میرے محبوب سے کہو کہ کیوں روتا ہے, مایوب کی کیوں روتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے معاملے میں اس قدر غیور ہیں کہ آپ نے جبریل کے سامنے واضح نہیں فرمایا, فرما جاؤ جبریل میرا رب خود جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ دوبارہ نبی پاک کی خدمت میں حضرت جبریل کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا کہ اذهب یا جبرائیل, جاؤ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس اور کہو میرے محبوب سے کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے, ناراض نہیں کریں گے. علماء نے فرما اتنا کریمانہ اتنا محبوبانہ خطاب خدا نے کسی نبی سے نہیں کیا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اسی طرح میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ملعونین نے آپ پر تہمت لگائی تو آپ کی برات میں اور آپ کی پاکیزگی میں مسلسل, یہ نہیں کہ دو آیتیں اتری بیچ میں کسی کا قصہ آ گیا پھر اس کے 10-12 آیت کے بعد پھر 2-4 آیتیں اتری پھر کوئی حکم احکام کی بات آ گئی پھر 3-4 آیتیں اتری, نہیں, تسلسل کے ساتھ کنٹینیو 18 آیتیں مسلسل اتری. کتنی؟ 18 آیتیں مسلسل اتری ہیں سورہ نور کی. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پارسائی میں پاکیزگی میں اور ان کی جنہوں نے بے ادبی کی تھی ان ملعونین کے رد میں اللہ رب العالمین نے مسلسل 18 آیتیں اتاری ہیں. علماء نے لکھا ایسا رد دشمنوں کا نہیں کیا. صاحب الرحمانی لکھتے ہیں, علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے تو ایسا رد اپنے دشمنوں کا نہیں کیا, اپنے ام المؤمنین کے دشمن اللہ ہی کے دشمن ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا, کیونکہ سب سے بڑا شکرانہ جو ہے وہ توحید ہے اور سب سے بڑا ظلم اور کفران جو ہے وہ شرک ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے شرک کرنا معاذ اللہ علیہ باللہ رب کو گالی دینے کی طرح ہے علیہ باللہ, سب سے بڑی کفرانی نعمت وہ شرک ہے. لیکن آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے شرک کی مذمت میں 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں پھر دوسرے احکام شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو گستاخ اور بے ادب تھے, جو رب کا گستاخ تھا اس کا رد 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں 5 آیتوں میں 8 آیتوں میں, لیکن جو محبوب کی محبوبہ کا گستاخ تھا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے رد میں 18 آیتیں مسلسل اتاری. اس لفظ کو 18 کی اہمیت کو وہ جانتا ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کو تھوڑا سمجھتا ہو کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن ایک مضمون کو اتنا لمبا نہیں بیان کرتا, کیونکہ قرآن کوئی تفصیلی کتاب نہیں, وہ احکام اور اصول بیان کرتی ہے. وہ 2-4 باتیں 2 آیتوں میں کر کے بات دوسرے احکام کی طرف چلی جاتی ہے, کسی قصے کو لا کر جناب اس احکام کی تشریح کی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کا مزاج ہے. یوں تو اگر کیا جائے تو نہ جانے قرآن پھر کتنے سپاروں پر ہوتا, لیکن قرآن کریم جو 30 پاروں پر موجود ہے, اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی 23 سال زندگی میں جو اس کو بیان کیا ہے, اس کا اجمال یہ ہے کہ اس کی تفصیل میرا محبوب فرمائے گا, اس کی تشریح میرا محبوب فرمائے گا, اور جو ضروری سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا اور طوالت سے کلام کرنا یہ قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ محبوب کی محبوبہ کے احترام میں اللہ رب العالمین نے طوالت سے خطاب فرمایا ہے. اور وہ طوالت کتنی ہے, وہ لمبائی کتنی ہے, وہ درازی کتنی ہے, 18 آیتیں مسلسل اتنی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے احترام میں اور تعظیم میں علماء نے لکھا یہ کیوں ہوا, فرمایا حضور کے اعجاز میں ہوا, یہ حضور کی شان میں ہو. تو جس طرح یائی المزمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے لیے انتہائی محبت کا انداز اختیار کیا گیا ہے. اس کو اگر آپ بیان کریں گے تو ہزاروں جگہ پر یہ باتیں آپ کو نظر آئے گی کہ کتاب ہدایت کے اندر ہزاروں جگہ پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کی تعظیم اور تکریم میں یہ جملے ارشاد فرماتا ہے. لہذا جن لوگوں کی نظر میں یہ آیات رہی ان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقیدہ بشری کے تقاضے کو بھی ادا کیا اور عقیدہ محبت اور رسالت کے تقاضے کو بھی ادا کیا. جنہوں نے ہمیشہ ان آیات کو پڑھا اور اس مزاج کو اختیار کیا جو کفار و مشرکین کا تھا, جو برابری کا ایک نظریہ اس میں آتا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں, کفار کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو کھاتے پیتے ہیں, آپ تو چلتے پھرتے ہیں. تو یہ برابری کا نظریہ کفار کے ذہنوں میں تھا اور وہ ہما وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتک کے لیے بشر بشر کہنے کی رٹ لگایا کرتے تھے. اور وہ بشر بمانا ہتک کے لیے تھا کہ اس میں بشر میں کیا خاصیت ہو سکتی ہے, بشر میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اسی طرح بعض غلیظ ان کے رستوں پر چلتے ہوئے اور ماضی قریب تک اپنی کتابوں میں یہ بکواس لکھتے رہے کہ جس کا نام محمد علی ہو اس کا کیا اختیار ہے, الیعاذ باللہ. میں نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ رب کریم رب العلیٰ ہو کر ان کی دہلیزوں کی قسم اٹھاتا ہے, ان کے قدموں پر لگنے والی خاکوں کی قسم اٹھاتا ہے. تو یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم آنے والی آیات میں خاص سبجیکٹ ہے جو تھوڑا طوالت کے اعتبار سے ہے اور وہ تہجد کی نماز کے حوالے سے چند ایک مبارک بحث ہے. انشاءاللہ علماء کاملین اہل سنت کا جو مزاج ہے اس کے حوالے سے میں کل کے درس میں نماز تہجد قم اللیل الا قلیلا اس انشاءاللہ اس کی تشریح کو ہم ذکر کریں گے. آج ہم نے سورہ مزمل کے ابتدائی مضامین ذکر کی ہیں, اس میں اور بھی چند باتیں ہیں جو عشق و محبت اور تحقیق کے حوالے سے ہیں. انشاءاللہ کل اس کو شامل درس کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مختصر سی نشست کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, اور آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ کا آنا قرآن کی محبت میں مقبول و مستجاب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے ایمانوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے, پوری دنیا کے مسلمان جو اس وقت ہمارے ساتھ مخاطب ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کی جائز مرادوں نیتوں کو اپنی بارگاہ مستجاب مقبول فرمائے. اس موسم کے ناگفتہ حالات کو اللہ رب العالمین کرم و رحم کی طرف ہمیں مائل کریں. جو لوگ اس موسم کا شکار ہو گئے ان اہل ایمان کو اللہ غریق رحمت کرے, ان کے گھر والوں کے لیے بہترین اسباب اور وسائل اللہ رب العالمین ان کی نیابت میں مہیا فرمائے, اس وطن عزیز کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, سارے عالم اسلام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, اور اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.